نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم صحیح بخاری کے اگلے سیشن کا آغاز کریں گے اور کتاب الایمان کے سلسلے میں یہ آخری سیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کروایا. آج ہم جس حدیث سے شروع کریں گے اس کا نمبر ہے 52 اور باب کا نمبر ہے 38. باب کا نام ہے، آپ نام پہ ضرور توجہ دیا کریں کیونکہ اسی کے اندر سب کچھ چھپا ہوتا ہے. تو باب کیا ہے؟ قول نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول. کیا قول؟ الدین نصیحہ. دین تو خیر خواہی کا نام ہے. آپ تو شاید اتنے ایکسائٹڈ ہوئے نہ ہوں اس نام کو سن کر، لیکن مجھے تو یہ حدیث جب بھی میں نے سنی ایسے لگتا ہے کہ اگر دو لفظوں میں کوئی آپ سے پوچھ لے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے یا مسلمان کون ہوتا ہے، تو میں یہ حدیث پڑھ دوں گی کہ الدین نصیحہ، کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے. دیکھتے ہیں کہ نصیحت کیا ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اردو میں یہ لفظ بڑا بدنام ہے، دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت. ایسے محاورے بھی کیوں بنے جب لوگ خود تو عمل نہیں کرتے، یا لوگ بات بتانے والوں کو اتنا اونچا سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو بالکل سن پروف، مسٹیک پروف، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والے اور ان کے ملنے والے سب کو بھی اسی طرح سوچنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ حقیقت میں دیکھیں تو لفظ نصیحہ کا جو روٹ ہے وہ نون، سواد اور خا ہے، نصحہ. نصحہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی، سنسیریٹی، ویل وشر. انگلش کے کچھ جملے لکھیے، آئی ایم یور ویل وشر، آئی ایم یور سنسیئر. عموماً ایک دور تھا کہ یہ خطوں کے شروع یا آخر میں لکھے جاتے تھے، خطاب کا ایک صیغہ بنتا تھا. پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں بھی تکلفات میں ڈھلتی گئیں اور وہ چیز بھی بدلتی گئی، لیکن نصیحت وہی کرتا ہے جو آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے. ہم اس کو نصیحتوں کے طور پر یا التانوں کے طور پر اس طرح محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ جب ہم اس کا مس یوز کرتے ہیں. مثلا جب آپ کسی کو بھی کوئی اچھی بات کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ نصیحتیں میرا خیال ہے کہ ماں اپنے بچے کو کرتی ہے یا ہم اپنے گھر والوں کو کرتے ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں. پھر اسی لفظ کو آپ سورۃ تحریم میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبو اللہ توبتا نصوحا، ادھر سے بھی سمجھیں گے تو اس کی خوبصورتی کو اور اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. توبہ تو توبہ ہی ہوتی ہے، نصوحا کیا ہے؟ پکی سچی توبہ. اگر اس لفظ کو سامنے رکھ کے سمجھیں تو نصح کہتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کے اوپر اور کپڑا رکھنا اور ادھر پیچ لگانا. کبھی ایک دور تھا کہ جب کپڑے پھٹتے تھے تو لوگ پھر کپڑا اور لگا کے ترپائیوں کے ساتھ دھجیاں لگاتے تھے، وہ تو ضرورت تھی. آج بعض دفعہ فیشن کے طور پہ اور اتنی مہنگی مہنگی بیڈ شیٹس ملتی ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں جوڑی جاتی ہیں، یہ ایک رواج اور فیشن کی بھی بات ہے. تو وہاں سے سمجھیے کہ نصح کیا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے کو سینا. گناہ کرنے سے انسان کی طبیعت پر اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ جیسے بلیچ کا ٹکڑا پڑنے سے کپڑا جل جاتا ہے، وہاں سوراخ ہو جاتا ہے، اسی طرح ہماری طبیعت پر گناہ کی وجہ سے داغ پڑ جاتے ہیں، ہماری روح کی چیخیں نکل جاتی ہیں. تو ہم توبہ کا پھاہا رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر تاکہ وہ گیپ فل ہو جائے. تو اب اس کو دیکھیے، دین و نصیحہ. دین تو سچی خیر خواہی کا نام ہے. اس پہ انشاءاللہ ایک دور حدیثیں بتاؤں گی، یہاں دو حدیثیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، باقی چیزیں حدیثوں کے ساتھ ہوں گی. پہلی حدیث آپ میرے ساتھ مل کے دہرائیں گے. عن جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم. ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان صحابی کا نام پہلی دفعہ ہمارے سبق میں آیا ہے. بہت خوبصورت صحابی تھے، گورے تھے، لمبے تھے، لوگ ان کو امت مسلمہ کا یوسف بھی کہتے تھے، और इनके बारे में बहुत कुछ था, लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि शायद आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, लेकिन अगर आपका दिल चाहेगा तो बाद में इंशाल्लाह थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगी कि जिन लोगों ने हदीस की खिदमत की उनका क्या कुछ महफूज कर दिया गया। तो एक सहाबी थे, अल्लाह के नबी इनसे बहुत ही मोहब्बत करते थे, तो ये रिवायत करते हैं, काला कहते हैं कि बायात रसूलुल्लाही, बैत की मैंने, बाया बायु बैयुन वही लफ्ज है जो उर्दू में भी हम बोलते हैं, बैत के लिए भी और बैयुन के लिए भी बोलते हैं। बै क्या होती है? तजारत, ट्रेडिंग, लो भी तो दो भी। इसी तरह से बैत क्या होती है कि दो लोगों के बीच में कुछ लो और कुछ दो होता है। तुम्हें हम ये सारी चीजें देंगे, शर्त है कि तुम ये शराइत मान लो, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मुसलमान होता तो उससे बैत लेते थे, और इसी तरह मुख्तलिफ मौकों पे इस्लाम से और दीन से सच्ची मोहब्बत की दलील के लिए भी बैत ली गई, जैसे कि बैते अकबा भी थी और इसी तरह से बैते रिजवान भी थी। तो ये कहते हैं कि मैंने बैत ली नबी सल्लम से, या आपकी बैत की, अला ऊपर एकाम सलाती, नमाज के कायम करने की, यानी मैंने अल्लाह के नबी को वादा दिया कि मैं नमाज पढ़ूंगा, व ईता इस जकाती और जकात के देने की, व नुस्खिली कुल्ली मुस्लिम और खैर ख्वाही होना हर मुस्लिम की। रवाहु बुखारी। अगर आप इस एक हदीस को देखें ना, पूरे दीन इस्लाम की सारी बातें आ गई। और इमाम बुखारी इस हदीस को किताबुल ईमान के आखिर में लाकर क्या बता रहे हैं? नंबर एक, के ईमान आने के बाद जो शख्सियत पैदा होती है वो खैरख्वाह शख्सियत होती है, उसके दिल में दूसरों का दर्द पैदा होता है। फिर दूसरी वजह इधर इस हदीस के लाने की क्या है कि मैंने इस किताब को जमा करके, अल्लाह के नबी सल्लम की जुबान मुबारक के बिखरे हुए मोतियों को जमा करके उम्मत के साथ खैरख्वाही की है। और फिर एक इस बात की भी दलील है कि मैंने हदीसों का जो मियार कायम किया, सच्चा और मुश्किल मियार, ये असल में उम्मत की खैरख्वाही है। अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर झूठी सच्ची रिवायतें जमा की होती तो ये मेरी उम्मत के साथ खैरख्वाही नहीं बल्कि बदख्वाही होती। और ये हदीस इतनी जामे है कि मुहद्दिसीन कहते हैं कि पूरे इस्लाम को अगर आप चार खानों में बांटें तो 1/4 ऑफ पार्ट दिस हदीस है। ये क्या है, हम इसको अगली भी हदीस के साथ लेकर फिर इकट्ठे इस पे बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक एक ही है। आइए अगली रिवायत देखते हैं, वो भी इन्हीं के साथ है, थोड़ा सा लफ्ज फर्क है, दोहरा लीजिए। वन हु रदी अल्लाहु अन्हु काल, अन्हु से क्या मुराद है? वही, यानी जिनका ऊपर जिक्र हुआ। कभी भी कोई ये हदीस ऐसी हो तो आप उसको पिछली हदीस के साथ जोड़ लिया करें। तो हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, काला इन्नी अतैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्तु उबायुका अलल इस्लामी फशरता अलैया वन नुस्हे लिकुल्ली मुस्लिमिन फबायतुहु अला हाजा। तर्जमा देखते हैं, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, काला कहते हैं, इन्नी बेशक मैं, अतैतु मैं आया, हाजिर हुआ, अन नबिया नबी सल्लम की खिदमत में, कुलतु फिर मैंने कहा। पहले देखिए कितने खुशकिस्मत थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाया करते थे। सहाबे कराम की और जितनी भी खूबियाँ और उनकी जिंदगी पर नजर डाले वो सब एक पलड़े में, लेकिन उनको अल्लाह ने जो ऑनर दिया, जो मुकाम दिया, जब दिल चाहता था उठते थे अल्लाह के नबी को देख लेते थे। ये वो अमल है जिसके लिए आज लोग वजीफे करते देखे गए, दुरूद पढ़ते देखे गए, कई चिल्ले कशियां करते देखते गए, कई लोगों ने दावे किए। रात को अगर ख्वाब में कोई देख भी ले नबी सल्लम को तो दूसरों के साथ शेयर करता है, लेकिन सहाबा के पास ये दौलत कितनी आम थी। और ये खुशकिस्मत थे वो लोग जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख भी लिया और आपकी महफिलों में हाजिर होकर इस तरह के खूबसूरत मोती भी पा लिए। आप कभी सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में जितने भी सहाबा थे, मक्की दौर में थोड़े थे, मदीना में आके बहुत सारे हो गए, सबके तो नाम भी नहीं आते। 1 लाख के करीब सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो हज्जतुल विदा के मौके पर थे। सोचिए कितनी बिग गैदरिंग थी। इतने लोगों में से किन लोगों के नाम आज हमें अमूमन पता है? मैं आपको पूरे शऊर से कह सकती हूँ कि आपको अगर बगैर किसी प्रिकॉशन दिए मैं सबको कहूँ कि आप लिखिए कितने सहाबा के नाम आते हैं, चार तो हम सब बोल देंगे, उमर, अबू बकर, उस्मान, अली, फिर अशरा मुबशरा बोल देंगे, फिर उसके बाद बदर के कोई सहाबी, फिर उसके बाद क्या नाम हमारे आंखों में रह जाएंगे, वो जिनकी कभी कोई बात पड़ी, हजरत हंजला, क्योंकि वो गजवे उहद में ऐसे ही चले गए थे। फिर इसी तरह से हम उमर बिन हमाम का नाम पढ़ लेंगे, अनस बिन नजर का पढ़, 15, 20, 25, 30 नामों के बाद हम खामोश हैं। और अगर आप देखें तो ये वो सहाबे कराम है जिन्होंने किसी ना किसी रंग में लोगों की खैरख्वाही की, हदीस सीख कर, इल्म के मैदान में जिहाद करके, कुफर के साथ मुकाबला करके। बस दफा अल्लाह सुबहान तआला ने किसी का कोई एक ही काम बस रख दिया, बस हजरत हंजला का आप कुछ और नहीं पढ़ेंगे सिवाय दो बातों के, एक यह है कि वो उहद की रात अपनी बीवी से उठकर मैदान जंग में गए और शहीद हो गए, और जुनाबत की हालत में चूंकि शहीद हुए थे तो उनकी बीवी को ख्याल गुजरा कि कहीं अल्लाह के नबी इनको गुसल दिए बगैर दफन न कर दें। तो जब गजवे उहद के खात्मे पे जो जख्मी साहबा थे उनको उठाया जा रहा है, लाशें उठाई जा रही हैं, तो एक औरत लिपटी लिपटाई आई और अल्लाह के नबी को कहा, सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जब वो गए थे तो वो जुनाबत में थे। इतनी भी देरी नहीं की कि जरा अपनी जरूरियात से फारिग हो ले, क्योंकि इस्लाम की कॉल आ गई है। तो मुझे डर यह था कि कहीं वो ऐसे ही ना दफना दिए जाएं, तो आपने कहा कि फिक्र नहीं करो, मैं देख रहा हूं कि हंजला को फरिश्ते गुसल दे रहे हैं। और जब सहाबा ने हजरत हंजला की लाश को उठाया तो उसमें से पानी गिर रहा था, इसीलिए उनको गसीलुल मलाइका कहते हैं। सिर्फ एक बात, और दूसरी, एक मौका था कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि हजरत हंजला भागते हुए आ रहे हैं, ना फका हंजला, ना फका हंजला, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। रोका, भाई क्या हुआ, क्या हुआ? कहा, बस मैं तो मुनाफिक हूं। भाई कैसे मुनाफिक हो? कहा, बस जो अल्लाह के नबी की महफिल में बैठकर दिल की हालत होती है, इधर से उठ के जाता हूं हालत बदल जाती है, तो इसका तो मैं मुनाफिक हूं। अबू बकर ने कहा, ये तो मेरे साथ भी होता है, चलो फिर मैं भी मुनाफिक हूं। वो दोनों ही वहां से सीधे अल्लाह के नबी के पास पहुंच गए। अल्लाह के नबी, हम तो मुनाफिक हो गए। कहा, क्या हुआ? कहा, ये हुआ। कहा, ये निफाक नहीं है, जो हालत तुम्हारी मेरी महफिल में होती है, अगर यही तुम्हारी सारा वक्त रहे, फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पे आके तुम्हें मुसाफा करें। ये तो वक्त वक्त की बात है। आप और मैं इसको ऐसे सोच सकते हैं कि कुरान की और इल्म की महफिल में, और अब हदीस की जो सकीनत हम महसूस करते हैं, तो ये चीज हर वक्त तो रहती भी नहीं है। लेकिन याद रखिए, ये दो बातें सिर्फ हजरत हंजला की थी। अब ये हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला का नाम कहां आपने सुना हुआ था? अगर वो इस हदीस को आगे बयान ना करते, तो यहां से अपने लिए अमल की बात ले, बहुत बड़ी बड़ी नेकियां हम नहीं भी कर पाते ना, कोई दीन की बहुत सारी खिदमतें हम नहीं कर पाते ना, हमारे अंदर अहलियत नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तो अल्लाह से कि अल्लाह मुझसे कोई छोटा सा ही काम ले ले, वो ले ले कि कहीं मेरा पुर्जा लग जाए। अब आप देखिए ना कि जिधर इनकी हदीसों को बयान करेंगे, ये पता नहीं इस वक्त उनकी कब्रों में कितने फूल उगाने का जरिया बन जाए। तो अल्लाह ताला बंदे से नेकी ले लेता है अगर वो करना चाहता है। तो ये कहते हैं कि मैंने बैत की अल्लाह के नबी से इस्लाम पर, फशरत अलैया, फिर आपने शर्त बांधी मुझ पर, यानी आपने ये शर्त कंडीशन लगा दी, क्या के वह नुस्ख लिकुल मुस्लिम, के वो खैर ख्वाही करें, यानी खैर ख्वाही हो हर मुसलमान की, लिहाजा फबायातुहु, फिर मैंने बैत की उसकी, अलाहाजा इस पर, यानी फिर इसी पर मैंने बैत कर ली। अब ये दो हदीसें हैं, मैं इस पे थोड़ी सी बात खुल के करना चाहूंगी। इसी तरह एक और हदीस है, अब चूंकि हदीस की क्लास है तो उसमें दूसरी जब हदीसें आती है तो उसको बस ऐसे रेफरेंस के तौर पे आप नोट कर लें तो इतना भी काफी हो जाएगा। और वो क्या है कि खैर ख्वाही क्या होती है, दूसरी जो हदीस है वो सही मुस्लिम में भी आगे हो सकता है, इधर भी कहीं आ जाएगी, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अद्दीन नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। साबा ने पूछा, लिमई या रसूलुल्लाह, किसकी खैर ख्वाही? तो आप कहां से शुरू हुए? अल्लाह, अल्लाह की, फिर रसूल की, फिर आइमतुन नास यानी लीडर्स, हुक्मरान या जो भी किसी जगह पे बड़े हैं, और उसके बाद आपने कहा आमतुन नास, सबसे ऊपर। बल्कि फिर एक रिवायत में यहां तक आता है, और वो क्या है, किताब के साथ खैर ख्वाही। अब सवाल पैदा होता है कि खैर ख्वाही के क्या दर्जे हैं, क्योंकि ये दीन की एक ऐसी बेसर, आप इसी की रोशनी में आप सच्चे ईमान को देखेंगे। मेरा दिल था और अल्लाह ताला ही दिलों में डालने वाला है, और ऑनलाइन साथियों में से एक की रिक्वेस्ट थी कि किताबुल ईमान पूरा हो तो आप हमें जरा ईमान की वो तफसीलात भी जरा बता दें, क्योंकि हमने इसको बहुत इंजॉय किया तो हम इसको एक स्ट्रेच में लेना चाहते हैं, तो फेवरेट टॉपिक है मेरा भी। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे फिर खैर ख्वाही का ये हक अदा कर दूं कि आपको बताऊं कि खैर ख्वाही क्या होती है। सबसे पहले आप देखिए कि जो हदीस में खैर ख्वाही करने का मुकाम है ना, वो अल्लाह सुबहाना ताला से है। सिंसिरिटी की बुनियाद क्या होती है कि इंसान दूसरे के साथ बिल्कुल वैसा ही मामला करे जैसा कि करना चाहिए। इस कायनात का सबसे बड़ा सच अल्लाह की जात है, तो जब हम अल्लाह की जात के ऊपर नजरें लगाते हैं तो हम गोया के अल्लाह के साथ सिंसियर हैं। मिसाल देनी सिर्फ समझने के लिए, अल्लाह ताला के लिए तो कोई मिसाल नहीं है, लेकिन आप इसको यूं समझिए कि एक मुलाजिम है, ठीक है, उसका एक ऑनर है कह लें या आका कह लें। वो आका कहता है कि देखो जो चाहो खाने को मुझसे मांग लो, पहनने को तो मैं दूंगा, रहने को हो, जो भी तुम्हारी छोटी बड़ी जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, लेकिन मेरी तुमसे एक शर्त है कि मैं दूं के ना दूं तुमने किसी दूसरे से नहीं मांगना। तुम भूखे रह लेना लेकिन किसी से ना मांगना, तुम सर्दियों में बगैर मोटे कपड़े के रह लेना। अब आप देखिए कि ये एक छोटा सा आप सिनेरियो समझ ले बना के। अब वो नौकर अगर वाकई सिंसियर है, मुखलस है, वो क्या करेगा? खाना खाने की जरूरत है तो मालिक को कहेगा ये चाहिए वो चाहिए, इस हफ्ते का ये खर्चा, इस महीने का ये खाने को दिल करता है। और जबकि वो मालिक कहता है कि मैं दूंगा भी जरूर, क्या वो नौकर इस बात का तस्वुर भी कर सकता है कि वो फिर उस मालिक को छोड़ के अपने हमसाये की बैल करे कि थोड़ा सा खाना तो दे दे? थोड़ा दिला होगा ना, उसको पता है देगा। और उसको ये भी पता है कि जिस दिन मेरे मालिक को ये पता चल गया कि मैंने किसी दूसरे से मांग लिया तो वो मुझे इस नौकरी से निकाल देगा, नौकरी खत्म। अकलमंदी के मिलना है तो इधर से मिलना है, नहीं मिलना तो इधर से मिलना है। ऐ रब देना है तो तूने ही देना है, और तूने नहीं देना तो तूने ही नहीं देना। मुझे किसी की बात याद आ गई, किसी एक ऐसे चक्कर में पड़े, आपको पता है कि हमारे मुल्कों में झूठ सच बहुत है, अल्लाह सुभान व तआला ने उनको बहुत नवाजा हुआ था। एक फैक्ट्री थी तो उसके पेपर्स जब कभी कुछ इस तरह की कोई कहानी है जो आपके इंटरेस्ट की नहीं लेकिन इंसानी कहानियां होती हैं और उसमें कई लोगों के वाकयात होते हैं, तो कुछ इस किस्म की थी कि जब फैक्ट्री उन्होंने खरीदी तो उस वक्त उसकी जो कीमत थी और उसके कागज उस मालिक से नहीं लिए या कोई वजह होगी, कुछ अरसे के बाद वो सब पे ऑफ हो चुकी थी, सिर्फ उसके कागज जो थे वो फैक्ट्री वाले के पास थे, मालिक जो पुराना था, और उसकी कीमत बहुत चढ़ गई थी। अचानक जिसको आप कहेंगे खड़े पांव पे, वो किसी वजह से एयरपोर्ट पे थे गए वर के, पीछे से उस पुराने मालिक ने फैक्ट्री पे कब्जा करवा दिया और अपने वो पुराने पेपर दिखा दिए कि फैक्ट्री मेरे नाम है, इनका कब्जा झूठा, यानी 100% झूठा मुकदमा डाल दिया। आप सोचिए कि वो जिनकी बात है वो बताते थे कि सिर्फ उस वक्त उनके पास क्या था, पुरानी सी गाड़ी जो एयरपोर्ट पे गई हुई थी और एक ड्राइवर, और वो खुद जो कि दूसरे शहर से आए थे उस वक्त, और प्रदेश का शहर था, उस शहर में वो फैक्ट्री, उसके अंदर E to Z, आपको पता है कि हर चीज उसी में होती है, अकाउंट्स तक, कागज पर्ची कुछ नहीं, सिर्फ उस गाड़ी के अंदर कुछ पुरानी पर्चियां थी जिससे डीलिंग्स और सारी दिखती हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, एक झूठा मुकदमा पड़ा, कहां रह के रात गुजारी, कहां रहे, क्या किया, मुकदमा लड़ा। वो दिन वो कहते हैं कि वो दिन थे कि जिसमें मैंने अपने रब को पा लिया, कि ये हुआ क्या, सोचा भी नहीं था। आपको पता है कि जब एक मुश्किल आती है तो अकेली नहीं आती, उसके साथ चार दूसरी भी आती। उन दिनों में वो कहते हैं कि किसी दोस्त यार ने कहा कि मेरे साथ जरा अब्दुल्ला शाह गाजी चलना, बाबा जी बड़ी करनी वाले हैं। यानी आप देखिए कि मुसीबत तन्हा नहीं आती। वो कहते हैं कि जब उन्होंने ये कहा कि बाबा जी से आप चले, आप सच्चे हैं, आपकी मदद होगी, ये होगा, तो ये कहते हैं कि मैंने उस वक्त उसको ये बात कह दी थी कि अगर बाबा जी अब्दुल्ला शाह गाजी से फैक्ट्री लेनी है वापस तो मैंने नहीं लेनी। तब मैंने अल्लाह को कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और नामुमकिन, बल्कि हमारे मुल्कों में तो इतनी बेकायदगी है कि हक पे होते हुए भी बंदा नहीं मानता। 2-3 साल की स्ट्रगल के बाद अल्लाह ने वो सब कुछ उनका वापस लौटा दिया, मनोवान। लेकिन वो कहते थे कि मुझे इसमें जो मिल गया ना वो इस फैक्ट्री से बहुत बड़ी दौलत है। तो याद रखिए कि अल्लाह को एक मानने की हमारी जिंदगी में बहुत सारी अमली सूरतें बनती हैं, यही सच्चा ईमान है। ये जो आप और मैं ईमान ईमान की कहानियां इतने दिन से पढ़ रहे हैं, ईमान है क्या कि बंदा अल्लाह की जरूरत को महसूस कर ले, और है ही तू, तेरे सिवा कोई है ही नहीं है, मैंने नहीं तेरा दर छोड़ के कहीं जाना, और अल्लाह बच्चे की तबीयत में ये सोच डाल के दुनिया में भेजता है, मिलना है तो मां से मिलना है, नहीं मिलना तो किसी से नहीं मिलना। मां मारे और बच्चा मामा पुकारे, मां ही मारती है और साथ बैठी नानी दादी उठाए तो बच्चा नानी के पास नहीं जाता, फिर मां की गोद में जाता, ये है सच्चा ईमान। और मां प्यार करे तो बच्चा उसी की लाड देखे, खुशी मिले, गम मिले, दुख मिले, तकलीफ मिले, जब तक हमें उसमें से रब नहीं मिलता हम कामयाब नहीं है। تو ایمان کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ، بی سنسیئر، بی لوئل، ڈونٹ لک اراؤنڈ. کوئی شوہر اپنی بیوی کی برداشت نہیں کر سکتا بات کہ اگر وہ اس کی بجائے کسی اور مرد سے بھی کچھ مانگنے لگ جائے. ماں نہیں پسند کرتی کہ اس کا بچہ اس کی دوست سے کہے کہ ایک روپیہ مجھے بھی دے دو یا ایک پاؤنڈ تو دے دو، امی نہیں دیتی. کہاں جا کر ہم اللہ کی ذات کو پیچھے کرتے ہیں. جب ہم اللہ کے ماں سوا سے مانگتے ہیں تو زندگی چلی جاتی ہے. اور یاد رکھیے کہ ایمان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے ذاق طعم الایمان، ذائقہ چکھ لیا ایمان کا اس شخص نے کہ من رضی باللہ ربا، جو رب کے ساتھ رب ہونے پہ راضی ہو گیا. اچھا باپ کہتے ہیں اچھا ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ تو آپ اس کو یوں سمجھیے کہ کھانے میں تو بڑا ٹیسٹ ہے، لیکن ایک شخص ہے جو بیمار ہے، بیمار کو ہر چیز کڑوی لگتی ہے. آپ کہتے ہیں دیکھو کتنی مزے کی بریانی، وہ کہتے ہیں مجھے کڑوی لگتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ جوس کتنا ٹھنڈا ہے، کتنا مزے کا، وہ کہتا ہے مجھے تو یہ کھٹا لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا وہ جوس خراب ہے؟ کیا وہ بریانی خراب ہے؟ نہیں، وہ بیمار ہے. تین طرح کے دل ہوتے ہیں، ایک قلب سلیم مطمئن دل ہوتے ہیں، صحت مند دل ہوتے ہیں، ایک قلب مریض ہوتے ہیں جو بیمار دل ہیں، اور تیسرے قلب مردہ ہی ہوتے ہیں، مر ہی چکے ہوتے ہیں. مریض دل والوں کو ایمان کا ذائقہ نہیں آتا. دوسرا چیخے، شور کرے، ہائے سو سویٹ، سو نائس، سو میٹھا، پیارا میٹھا. اور حلاوت کا لفظ ہے حلوہ، ہم سب کو پسند ہے مٹھاس، ایمان کی ایک مٹھاس ہے، لیکن بیمار والے کو نہیں ملتی. کون ہوتا ہے بیمار؟ جس کا دل گناہوں سے بیمار ہو. اور سب سے بڑا گناہ یہ کہ آپ کو اپنے رب کی معرفت نہ رہے. آپ ایمان پہ 100 باتیں سن لیں، آپ ایک چیپٹر چھوڑ کے 2 اور پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کا اپنے رب کے ساتھ تار نہیں جوڑا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں ہوئی، کوئی مشکل آئی تو کون یاد آتا ہے؟ خوشی آتی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ کوئی ضرورت پڑتی ہے، سب سے پہلے کس کی طرف خیال جاتا ہے؟ کس سے مدد مانگوں گی؟ ماچس نہیں تھی، مثال دیتی ہوں، پاکستان میں رہتے ہوئے ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں ماچس نہ ہو. کیا خیال آتا ہے پہلا؟ ہمسائی سے مانگ لوں تو پھر شرک ہے. اچھا ذرا میاں سے پوچھ لو ماچس ہے تو یہ شرک ہے. پہلا خیال، دیکھیں مانگنا بری بات نہیں ہے لیکن خیال آنا بری بات ہے. پہلا خیال یا کنا بدو بھیا کنستین، میرے مالک تو دے. حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام کہتے تھے کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں. ہمیں دوسروں کا خیال پہلے آتا ہے، کوئی نہ کرے کچھ نہ ملے کہتے اچھا اب اللہ کچھ کر دے گا. ہم نے اللہ کو بالکل آخر میں رکھا ہوتا ہے، جب دوسرے کچھ نہیں کرتے تو اللہ کو. اچھا مکہ والوں کی شرک دیکھ لیجئے، وہ کیا کہتے تھے؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا جو یہ ہمارے دیوی دیویاں کر دیتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑی مشکل پڑتی ہے نا تو پھر وہ ہمیں اللہ کے پاس ہی لے جائے گی. سنی ہوئی ہے نا کہانیاں، قرآن میں موجود ہے. خشکیوں پہ تو یہ بت ہمارے کام آ جاتے ہیں، پانی میں پھنس جائیں تو اللہ کو پکارے. اب لکھ کے دیکھیں ان کا عقیدہ کیا تھا، کہ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے یہ بت شت کر لیں گے، بڑا کام اوپر اللہ کرے گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ بالکل اپوزٹ. ہم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام روز اللہ سے مانگ لو، بڑے کام کے لیے تو قبر پہ جا کے کھڑا ہی ہونا پڑے گا، کسی بت کے آگے، کسی زندہ کے آگے، کسی مردہ کے آگے. ہمارے خیال میں بڑے کام بزرگوں کے ذریعے ہوتے ہیں. تو خیر خواہی کا تقاضا ہے. دیکھیے اس وقت میرے اندر کے درد کو آپ شاید پا ہی نہ سکے، یعنی مجھے آپ کے ساتھ خیر خواہی اور محبت مائل کر رہی ہے کہ میں اس پہ بات کروں، ورنہ میں آپ سے اگلا ٹاپک شروع کروں اور انشاءاللہ ایک آدھ دفعہ دن میں ہم اس کو پورا کر لیں. لیکن میں کہتی ہوں یہ خیر خواہی نہیں، ایک اچھا استاد کون ہے جو اگلے کے دل کے اندر وہ چیز ڈال دے جو اس کی اصل ریزن ہے. جیسے میں ایسے محسوس کر رہی ہوں، ایک ڈاکٹر ہے نا، مریض اس کے پاس آتا ہے، اس کو اپنی بیماری بتاتا ہے. اب اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں مریض کی بیماری کا ڈھونڈنا، پتہ چلنا کر کے، لیکن جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتا ہے نا اس کو سمجھ ہی آ جاتا ہے. 100 ٹیسٹ کرا لو لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ اس کی بیماری ہے اور یہ ایک چھوٹی سی گولی اس کا علاج ہے. بس وہ چھوٹی سی گولی لا الہ الا اللہ، میرے ہر غم، میری ہر دکھ، میری ہر مصیبت پریشانی، اس کا علاج اس میں کہ لا الہ الا اللہ. یہ ہے اللہ کے ساتھ سنسیئر ہونا. اور بلیف میں آج دوسروں کو چھوڑ دیں، مسلمان آج اس دولت سے محروم ہے. نان مسلمز کو نہ ڈانٹے، وہ تو چھوڑے، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کرے، اس کے اوپر بھی ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ کے ساتھ تعلق، یہ خیر خواہی ہے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جبکہ دوسرا نہیں ہوتا. دن کی کوئی گھڑی ایسی ضرور ہو کہ اکیلے بیٹھیں اور پوچھیں کہ اللہ بتا تیری نظر میں کیا ہوں. دیکھیے کبھی پوچھا؟ دوسروں سے تو پوچھتے ہیں، میاں جی سے پوچھیں گے، بچوں سے پوچھیں گے، دوستوں سے پوچھتے ہیں، میں تمہیں کیسی لگتی ہوں، میں پسند ہوں کہ نہیں، میری عادت اچھی ہے کہ نہیں. کبھی بیٹھ کے اللہ سے تو پوچھے. حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا ایک موقع پہ کہ اللہ انت فی السماء و نحن فی الارض، تو آسمان پہ ہم زمین پہ ہیں، کیسے پتہ چلے کہ تم سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ تو کہا کہ موسیٰ، اگر تم پر تمہارے اچھے لوگ حکمران ہو جائیں تو یہ میری تم پر خوشی کی علامت ہے، اور تم پہ برے لوگوں کا حکمران بنایا جانا یہ میری اس قوم پر غضب کی علامت ہے۔ علامتیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو لہٰذا پوچھئے، جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے گرد گھومیں گے نا، آپ اپنے آپ میں رہیں گے۔ کسی سے بھی دنیا میں کبھی تو محبت کی ہوگی نا، سچی کی ہو یا جھوٹی کی ہو، ہوتی ہے محبت، ہر ایک کو ہوتی ہے۔ اس محبت کے وہ ابتدائی دن یاد کر لیں، کھویا کھویا رہنا، سوچوں میں رہنا، خیال اس کا، تصور اس کا، ملنے کو اس کو دل، بیٹھنے کو اس کو تنہائی، اس کی ساتھ اس کا، یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے اس کو کہاں محفلیں اتنی اچھی لگیں کہ وہ ان کی وجہ سے چار چار گھنٹے اپنے لگا کے اور اپنے فرائض چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا داری چلتی ہے، خانہ پوری چلتی ہے، اس کا دل نہیں لگتا۔ تو اللہ کے ساتھ محبت ایک دولت ہے۔ ہر ایک چیز کی خوراک ہوتی ہے نا، جیسے درختوں میں کھاد ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم پیاس لگے تو پانی پیتے ہیں، بھوک لگے تو کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے دل اور ہمارے جسم کی جو نیڈ ہے نا، وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے لیے پیار کرنا۔ سچا ایمان ہے ہی یہ، باقی سب اس کی فروعات ہے۔ اصل بات یہ کہ آپ کا تعلق بن جائے۔ ابھی ابھی اس وقت ہمارے ساتھ نیٹ سے ساتھی سن رہے ہیں نا، یہ تار ایک جڑا ہوا ہے نا بیچ میں بات کا، ایک فلکسویشن آتا ہے، آواز غائب ہو جاتی ہے۔ پیل ٹاک پہ جو لوگ سنتے ہیں وہ بےچارے پریشان ہوتے ہیں کبھی کبھی کہ آواز فلکسویٹ کرتی ہے، بجلی چلی جائے تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو بس آپ اس سے سوچیں کہ جب ہم دور بیٹھے ایک تار کے کٹنے سے دوسروں سے رابطہ کٹ جاتا ہے، تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا بھی یہی چیز ہے کہ انسان کا تعلق جڑا رہے، کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہو، وہی وائی فائی سگنل اتنے اسٹرانگ ہو، ہر لمحے کیچ کر لے۔ اس طرح سے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ لے کر چلے کہ آپ دیکھیں گے جس دن یہ ہو گیا، یہ دنیا یوں سیدھی ہوگی۔ آج اس وقت ہم جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، مسلمان خاص طور پہ اور نان مسلم عام طور پہ، ہم سب اللہ سے محبت نہ کرنے کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ریئیکشن ہے اس وقت، کیونکہ جب محبت نہیں ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے جس کی ضرورت تھی، تو پھر اس کی بات کون مانے؟ محبت تو راستوں کو آسان کر دیتی ہے۔ محبت تو پوچھتے ہائے ہائے مشکل، ہائے اس وقت ناشتہ بناؤں آپ کے لیے اٹھ کے، ہم کہتے ہیں نہیں ضرور، شیور، وائی ناٹ۔ غم یہ ہے کہ بھوکے نہ چلے جائیں، یہ محبت ہے نا ہماری بچوں سے، گھر والوں سے پیار ہے نا۔ تو پھر اللہ کے لیے رات کو اٹھنا ہو یا دن کو جاگنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو، وہ چاہے قم فی اللیل یا قیام فی النہار ہے، وہ آسان ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نبیوں کی زندگی، ماشاءاللہ آپ میں سے جو ساتھی قرآن کے طالب علم ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہر نبی، حضرت موسیٰ لے لیں، ابراہیم لے لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں، ہر نبی کی نبوت سے پہلے کی زندگی میں اللہ کے ساتھ تعلق پہلے بنا۔ اللہ دھکے کھلاتا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تنہائیوں میں لے جاتا ہے تاکہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے۔ اور جب تک اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جڑتا، بات نہیں بنتی۔ ورنہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی جب بولے، مکہ میں بولے، آپ نے عربی بولی، کیا عربوں کی زبان نہیں تھی؟ ان کو کیوں نہیں بات سمجھ آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قول لا الہ الا اللہ تفلحون؟ کیا اس میں کوئی فارسی کا لفظ تھا یا انگلش کا تھا؟ سب سمجھ آتا ہے، لیکن سمجھنے کے بعد بات پہ عمل کب ہوتا ہے؟ جب بندے کی اللہ سے محبت بڑھ چکی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایمان تو بہت بڑی چیز ہے۔ ایک چھوٹا سا میں نے سیشن بھی دیا تھا 10-15 منٹ کا، لفظ ایمان کے جو مختلف روٹس تھے، آمن، آمین، امین، یعنی اس سارے کا اگر آپ کو خلاصہ کر دوں نا، تو ایمان جب آ جاتا ہے بندے کے اندر، تو اس کے بعد بندہ امین بن جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، ٹرسٹ وردی ہوتا ہے، وہ مامون بن جاتا ہے، لوگوں سے وہ محفوظ ہے، یعنی پرسکون، کول، کام، اس طرح کی زندگی ہوتی ہے، اس کو کسی کی فکر ہی نہیں رہتی۔ تین لفظ ہیں، حمزہ، میم، نون، امینہ سے، اسی سے یہ سارے لفظ ہیں۔ کس طرح سے ایک انسان ایمان والا جب بنتا ہے تو وہ خود بھی مطمئن ہے، دنیا میں خوشی اور سکون آتا ہی اس میں۔ سورۃ الانعام آیت 81 اور 82 کے بیچ میں آتا ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، پیچھے مشرک اور مومن کا ذکر ہے، بتاؤ مشرک اور مومن میں سے کون زیادہ حقدار ہے کہ اس کی زندگی میں امن ہے؟ آج انسانیت دیکھے پیس پیس کے نعرے لگاتی ہے، ہر چیز میں پیس پیس، جس کی توجہ لینی ہے والا اس پیس لگا دیں، کیونکہ یہ اچھا ہی کام کرے گا، چلو دنیا کو امن دے رہا ہے۔ امن ملتا ہے کس سے؟ ایمان سے۔ اور جتنا آپ کے اندر ایمان آتا جائے گا، اتنی آپ کی زیادہ قوم خوش ہوگی، آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو مطمئن پائیں گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب اندر سچا ایمان آ جاتا ہے نا، تو پھر انسان آمین بن جاتا ہے، یعنی وہ دوسروں کو بھی امن دیتا ہے، اس کی ذات وہی خیر دیتی ہے لوگوں کو جو درخت دیتا ہے، وہ دوسروں کے لیے سایہ بن جاتا ہے، اس کے لیے پھل دینے والا بنتا ہے. یہی الدین و نصیحہ ہے، کیونکہ جو حدیث ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں یہی ہے، اللہ کی خیر خواہی پھر رسول کی خیر خواہی. کہا رسول کی خیر خواہی کیا؟ کہا کہ اس کو مانو، اتباع کرو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اس کے آگے آپ چلے جائیں گے تو حکمرانوں کی خیر خواہی، وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ان کو ظلم سے روکو. اس پہ بہت سارے اقوال ہیں لیکن میں سارے آپ کے سامنے نہیں رکھ رہی، صرف آپ کو ایک جسٹ دے رہی ہوں. مومن کسی کے بارے میں برا سوچ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے کوئی چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، کھا گئے، پی گئے، کر گئے، مومن یہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ ان کے لطیفے بنائے، ان کا جوک بنائے اور ان کی پیروڈیاں بنا بنا کے ادھر سے ادھر پھینکے اور وہ ان کے اوپر گھنٹوں ڈسکشن کرے اور ان کو منافق اور فاسق اور پتہ نہیں کیا کچھ کہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسیبل ہے. پھر انسان کرے تو یہ کرے کہ ان کو پیغام پہنچائے، ان کی خیر خواہی کرے، ان کو بتائے کہ دیکھو اللہ کے بندو تم یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک دفعہ قانون بنایا، یہ دیکھا کہ لوگ بہت بڑے بڑے حق مہر باندھنے لگ گئے. عمر نے آپ کہیے کہ ایک قانون دے دیا کہ آج کے بعد 500 درہم سے زیادہ کوئی حق مہر نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس طرح پھر کئی غریب بےچارے شادیاں کرنے سے محروم ہو رہے تھے. ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ کر نیچے اترے اور جب آپ نیچے آئے تو ایک بڑھیا نے پکڑ لیا، عمر جی یہ آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ 500 درہم کی حد لگا دیں؟ اللہ تو مردوں کو کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی بیویوں کو ان آتے ہی تہن قنتارن، قنتار یعنی ایک بڑا ہیپس آف دی گولڈ بھی سونے کا یا چاندی کا حق مہر میں دیا ہے، طلاق کی صورت میں واپس نہیں لے سکتے. تو آپ نے کیسے کہا؟ بس بات سمجھ آ گئی، فوراً واپس گئے، پھر ممبر سے جایا، لوگوں کو جمع کیا اور کہا لوگوں ابھی عمر نے ایک قانون بنایا تھا اور ابھی عمر اس کو واپس لیتا ہے، جس کا جتنا دل کرتا ہے حق مہر باندھو. یہ خیر خواہی ہوتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں ایک عورت اس حکم کو پہنچ گئی جس کو عمر نہیں پہنچ سکا، یعنی عمر بھول گیا قرآن کی آیت. بعض جگہ کہتے ہیں کہ عمر تیز ایک بازاروں کے بھاؤ تاؤ اور جو کام کاج ہے اس نے دیکھ اللہ کے نبی کی حدیث لینے سے روک دیا. یعنی آپ سوچئے جب سنسیریٹی ہوتی کہ آپ حکمرانوں کے سامنے جا کے رو نہیں سکتے، کیا وہ پتھر ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ ماں کے پیٹ سے نہیں نکلے؟ یہ تو ہم نے برے کو اور برا بنا دیا، اس کو برا کہہ کر، وہ برا سمجھا کر. تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب حکمرانوں میں کوئی بری چیز دیکھتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے، کس بات پہ؟ بدتمیزی نہیں کرتے تھے، حدیث کھول کے پیش کر دیتے تھے، ہم نہیں مانیں گے. حضرت عمر کا دور تھا، فوجیں کسی ملک میں جا رہی تھی تو عبد الرحمن بن عوف تھے غالباً، انہوں نے کہا کہ عمر آپ اپنے لوگوں کو نہیں لے کے جا سکتے. کیوں؟ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جس جگہ کوئی وبا پھیلی ہو تو وہاں نہ جاؤ اور نہ وہاں کے لوگ باہر ہیں. کہا میں نے تو نہیں سنی، کبھی میں نے سنا ہے. کہا گواہ لاؤ. کہا گواہ ہے تو مدینہ میں ہوں گے. وہیں روک لیا لوگوں کو، کسی تیز سوار گھڑ سوار کو مدینہ بھیجا، جاؤ اس حدیث کی تصدیق کر کے آؤ یہ ہے کہ نہیں ہے. اور جب اس کی تصدیق مل گئی تو عمر نے وہاں جانے سے روک لیا، حکمران ٹھیک ہو جاتے تھے. اسی طرح ایک صحابی ہے، انہوں نے دشمن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا تھا جنگ نہ کرنے کا، اور وہ معاہدہ بالکل پورا ہونے والا تھا. تو یہ سوچا کہ آج معاہدہ ختم ہوگا، 2 دن بعد حملہ کر دیں گے، فوجیں اس سرحد پہ جمع کرنی شروع کر دیں. غالباً یہ امیر معاویہ کا کوئی دور کا وقت ہے. خیر قصہ مختصر کہ ان کا خیال تھا کہ معاہدے کی حد تو پوری کریں گے ہم، پھر اس کے بعد اگلے دن حملہ کر دیں گے. تو ایک صحابی نے رکا، نہیں، اللہ کے نبی نے کہا جب کسی کے ساتھ معاہدہ ہوا تو اس طرح دھوکے سے ان کے ساتھ فوراً حملہ نہ کرو، یہ غدر ہوگا. کہا اچھا یہ ہے، جو چیک کرو. حدیث جا کے چیک کی، بالکل سچ تھی. واپس ساری فوجیں مدینہ میں بلائیں کہ نہیں اب ہم نہیں جانا ہے تو پھر دوبارہ جائیں گے. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک پورا سیٹ اپ ہے، ہم نے یہ مزے چکھے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ سچی بات نہیں ہے. تو آپ برے لوگوں کو برا کرتا دیکھے تو آپ ان کو جذبات کی مار دیں، ان کو پیار دیں. یہ محروم لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ بیچاروں نے وہ محبت لی نہیں جس کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عامت الناس سے محبت، اب آپ اور میں دیکھیں ہمارا کتنے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، ہم کہیں اپنے گھر دیتے بھی ہیں اور کہیں لیتے بھی ہیں، کرایہ دار ہوتے ہیں، کبھی ہم مالک مکان ہوتے ہیں، کبھی ہم چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں دکانوں سے، کبھی بیچ رہے ہوتے ہیں. سارا دن تو ہمارا انسانوں سے انٹریکشن ہے نا. آپ آج اس صرف ایک حدیث پہ غور کرے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، کیا میں خیر خواہ ہوں؟ کیا لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی چیزوں کی حفاظت کرتی ہوں؟ کیا سنسیئر ہوں؟ ہم دوسروں کو چھوڑے، ہم تو آپس میں ملنے والوں کی پیچھے سے جڑیں کاٹتے ہیں. 3 دوست ہیں تو 2 ملیں گی تو تیسری کی پیچھے جڑیں کٹیں گی. دین کا کام کرنے والے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہیں، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو لہٰذا ایک سچا مومن تو وہ ہے کہ جس سے لوگ مامون ہو جائیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پکے سچے بندے وہ ہیں جن کی زندگی میں خوف اور غم نہیں ہے. اور اس کے لیے شرط کیا ہے کہ انسان آمین بنے، امین بنے، مامون بنے. ہر وہ چیز جو لفظ امن سے ملتی جلتی ہے وہ آپ اپنے اندر ڈھونڈیں، کیا میں آمینہ ہوں، کیا میں مومنہ ہوں، کیا میں امینہ ہوں. آپ خود دیکھیں گے کہ یہ سارے لفظ آپ کی زندگی کے اندر گھومیں گے، پھر ساس بہو کو تانا نہیں دے گی کیونکہ وہ پھر آمینہ نہیں رہی، وہ مامون نہیں رہی اس کی باتوں سے. یہ ظلم اور تکلیف اور غلط کام ہو ہی نہیں سکتے. اگر آپ اس پہ 10 گھنٹے بھی بولتے اور بلواتے رہے نا تو بھی بات پوری نہیں ہوگی. صرف اس چیز کو اپنے اندر لائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا کسی کے بیگ کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ تو مومن نہیں رہو گے. دیکھو کسی کی چیز چوری نہیں کرنا، دیکھو کسی کی جگہ نہیں لینی. ہم کہتے ہیں جو چیز مل گئی پکڑ لو، اپنا حق سمجھ کے لیتے ہیں. کہیں بھی دیکھیے آپ، آج ہم مسلمان جن چیزوں میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کیا حقیقت میں آپ کو ایمان کی لذت والا ایمان دکھتا؟ وہ مومن دکھتے ہیں؟ جس کو آپ اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں کہ ایمان کا ذائقہ بندہ چکھ لیتا ہے جب وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے. جس کو کفر میں پلٹنا ایمان لانے کے بعد آگ میں گرنا زیادہ آسان لگتا ہے لیکن ایک نیکی کر کے چھوڑنا بہت مشکل لگتا ہے. تو یہ وہ لفظ ہے کہ جو ہمیں باندھے گا. پھر اس کی قسم ہے، اس کا کیا کچھ ہے. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس ساروں پہ بات کروں ورنہ تو پھر ہم اس میں بہت آگے چلیں گے، لیکن اس موضوع کو سنیں اور اس کو پڑھیں اور سمجھیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی زندگی ایسی ہے جیسے پھیکی چائے. جو پیتا ہے اس کو چائے وہ بھی اچھی لگنے لگ جاتی ہے، لیکن جو میٹھی پی کے پھیکی پیے گا اس کو تو چائے نہیں اچھی لگے گی، وہ کہے گا میں نے پینی ضرور ہے، کالا پانی، کڑوا پانی. بالکل آج ہماری زندگیاں جیرن ہوئی ہوئی ہیں کیونکہ ہم ایمان کی یہ مٹھاس نہیں پا رہے، ہم مخلص نہیں رہے، ہم لوگوں میں غلط چیزیں دیکھتے ہیں چپ کرتے ہیں. آپ اگر مخلص ہیں، اگر آپ واقعی کسی کے ساتھ سنسیئر ہیں، ناصحہ ہیں، تو آپ اس پہ رک نہیں سکتی. آپ کے رشتہ دار دین سے دور ہیں، آپ کو چین آ جائے، امپاسبل نہیں ہو سکتا. آپ خود دین سیکھنے آئی ہیں ادھر، آپ کی دوستیں آ سکتی تھی، آپ ان کو بتا سکتی تھی، تھوڑی سی اور کوشش کرتی تو ایک آدھی آپ کے ساتھ آ سکتی تھی. اگر نہیں کی یہ کوشش تو ایمان کی لذت سے محروم ہے. اکیلے تو نہیں کھایا جاتا، یہ تو سچ ہے نا. کوئی اچھی چیز ہو انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے. دکھ غم تکلیفیں وہ برداشت کر لیتا ہے کہ اب کسی کو کیا بتاؤں، لیکن خوشی کے وقت پیٹ میں اچھل رہی ہوتی ہے بات کہ کس کو بتاؤں. انسان انس ہے، انس مانوس ہونا، محبت کرنا، پیار کرنا، تو ایسے وقت میں پھر انسان کو دوسرے یاد آتے ہیں. تو اللہ سے ہم سب مانگتے ہیں کہ اللہم زین بزینۃ الایمان، اللہ ہمیں ایمان سے مزین کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں سورہ حجرات یہ کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا، امتحان میں ڈالا، پھر چن لیا تقوی کے لیے. تبھی تو پھر آپ دیکھیے کہ ان کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت نظر آتی تھی نا. صحابہ کے واقعات بے شمار ہیں کہ جب سچا ایمان انسان کے اندر آتا ہے تو ہوتا کیا. صحابہ کو چھوڑے نبیوں کے قصے تو قرآن میں بھی موجود ہیں، جو ان کی زندگیاں جس طرح کی دکھتی تھی، لیکن کیا خیال ہے آپ کو کہ وہ اپنے آپ کو دکھی سمجھتے تھے؟ بالکل دکھی نہیں سمجھتے تھے. تو ضرورت ہے اس وقت اس بات کو عام کرنے کی. میں کہتی ہوں آج کے دور میں امت مسلمہ کو بہت زیادہ سبق پڑھانے نہیں چاہیے، صرف ان کو ایمان پڑھا دیں، اپنا تعلق سیدھا کر لو. پھر دیکھو ایمان آتا ہے تو دنیا خود ہی پیچھے ہو جائے گی. پھر جھوٹ سچ تو ایک طرف ہے، حلال سے بھی دنیا ملے تو وہ بھی بندہ کہتا ہے کہ وہ بھی اسی ایمان کو اور بڑھانے میں لگ جائے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.